السلام علیکم. پاکستان میں سو شام کے ساتھ, بھارت میں 7:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے بلٹن کے ساتھ. طالبان اور افغان حکومت کے نمائندوں کے درمیان بین الافغان مذاکرات کے طریقہ کار کو حتمی شکل دینے کے معاہدے کو امریکہ سمیت دنیا کے بیشتر ممالک نے سراہا ہے. توقع کی جا رہی ہے کہ فریقین اہم معاملات کی جانب بڑھیں گے, جس میں جنگ بندی پر بھی بات چیت شامل ہے. افغانستان میں جاری 19 سالہ طویل جنگ کے دوران یہ پہلا موقع ہے کہ فریقین کسی معاہدے پر تحریری شکل میں متفق ہوئے ہیں. 12 ستمبر کو پہلی مرتبہ قطر کے دارالحکومت دوحا میں طالبان اور افغان حکومتی نمائندوں کے درمیان باضابطہ رابطہ ہوا تھا, جس میں ٹیکنیکل کمیٹیوں کی تشکیل پر اتفاق ہوا تھا. تقریباً 3 ماہ کے مذاکرات کے بعد بدھ کو فریقین آئندہ ہونے والے مذاکرات کے طریقہ کار پر راضی ہوئے ہیں, جس میں وہ بین الافغان امن مذاکرات کے لیے ایجنڈا ترتیب دیں گے. ماہرین کا کہنا ہے کہ حالیہ پیش رفت فریقین کی جانب سے لچک کا مظاہرہ دکھانے کے بعد ہی سامنے آئی ہے. دوحا میں قائم طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے حالیہ پیش رفت سے متعلق اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ امن مذاکرات میں شامل ٹیموں کی موجودہ بات چیت سے پتہ چلتا ہے کہ پائیدار امن کے حصول کے لیے افغانوں میں باہمی رضامندی پائی جاتی ہے اور فریقین افغانستان میں پائیدار امن کے خواہاں ہیں. افغان صدر اشرف غنی کے ترجمان صادق صدیقی نے ایک ٹویٹ میں افغان صدر کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ معاہدہ افغان عوام کے کلیدی مطالبے کے طور پر جامع جنگ بندی سمیت اہم امور پر بات چیت شروع کرنے کی سمت ایک اہم قدم ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھی فریقین کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ تشدد میں کمی اور جنگ بندی کے حصول کے سلسلے میں طالبان اور افغان حکومت کے ساتھ کام جاری رکھے گا. افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی مندوب ڈیبورا لیونس نے اپنے ایک ٹویٹ میں حالیہ پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی تمام افغانوں کو مطلوبہ امن تک پہنچنے کے لیے ایک بہار کی حیثیت رکھتی ہے. پاکستان نے بھی طالبان اور افغان حکومتی وفد کے مابین قواعد و ضوابط سے متعلق اعلان کا خیر مقدم کیا ہے. دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق یہ اہم پیش رفت ہے, جس کے ذریعے کامیاب بین الافغان امن مذاکرات ممکن ہو پائیں گے اور اس کا سب کو شدت سے انتظار تھا. دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان بین الافغان امن مذاکرات کی حمایت جاری رکھے گا, جس کا نتیجہ ایک پرامن مستحکم اور خوشحال افغانستان کی راہ ہموار کرنے کے لیے ایک جامع وسیع البنیاد اور جامع سیاسی حل پر ہوگا. ماہرین کے مطابق حالیہ اعلان کے بعد وہ ممکنہ طور پر افغانستان میں تشدد کی لہر میں کمی کی توقع کرتے ہیں. پاکستان نے تہران میں ایرانی سائنسداں محسن فخری زادے کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے تمام فریقین کو زیادہ سے زیادہ تحمل سے کام لینے پر زور دیتے ہوئے انہیں خطے میں کشیدگی میں مزید اضافہ کرنے سے گریز کا مشورہ دیا ہے. یاد رہے کہ ایران کے معروف جوہری سائنسداں فخری زادے گزشتہ ہفتے تہران کے نواح میں ایک حملے میں ہلاک ہو گئے تھے. دوسری جانب خبر رساں ادارے رائٹرز نے اپنی ایک رپورٹ میں ایرانی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ فخری زادے کے قتل کے مبینہ طور پر اسرائیلی ساختہ ہتھیار استعمال ہوئے ہیں, لیکن اسرائیلی حکام اس دعوے پر کسی رد عمل کا اظہار کیے بغیر یہ کہہ چکے ہیں کہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ اس واقعے کا کون ذمہ دار ہے. اسرائیل نے بدھ کے روز 6 ماہ کے تعطل کے بعد فلسطینی اتھارٹی کو $1 ارب منتقل کیے ہیں, جو اس نے اتھارٹی کی جانب سے ٹیکسوں اور کسٹم ڈیوٹی کے مد میں اکٹھے کیے تھے. 6 ماہ قبل فلسطینی اتھارٹی نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اس وقت منقطع کر دیے تھے جب اس نے مغربی کنارے کے چند حصوں کو اپنے اندر ضم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا. فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کے قریبی ساتھی حسین الشیخ نے 1.1 ارب ڈالر وصول ہونے کی تصدیق کی ہے. اسرائیل کی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ سے منظوری کے بعد یہ فنڈ فلسطینیوں کو منتقل کر دیے گئے ہیں. امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ ایک ایسی معیشت بنانا چاہتے ہیں جو تمام امریکیوں کے حق میں کام کرے. وہ کورونا بحران سے پیدا ہونے والے مسائل کے تناظر میں 20 جنوری سے شروع ہونے والی اپنی 4 سالہ صدارت میں اقتصادی پالیسیوں کے متعلق بات کر رہے تھے. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اس خبر کے ساتھ طالبان اور افغان حکومتی نمائندوں کے درمیان پیش رفت کو امریکہ سمیت دنیا کے بیشتر ملکوں نے سراہا ہے اور توقع ظاہر کی ہے کہ اب دونوں فریق اہم معاملات کی جانب بڑھیں گے جن میں جنگ بندی پر بات چیت بھی شامل ہے. 19 سال کی طویل جنگ کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ دونوں فریق کسی معاہدے پر تحریری شکل میں متفق ہوئے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے دونوں فریقین کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ تشدد میں کمی اور جنگ بندی کے حصول کے سلسلے میں طالبان اور افغان حکومت کے ساتھ کام جاری رکھے گا. اس سے قبل افغان صدر ڈاکٹر اشرف غنی کے ترجمان صدیق صدیقی نے ٹویٹر کے ذریعے افغان صدر کے حوالے سے کہا کہ یہ معاہدہ افغان عوام کے کلیدی مطالبے کے طور پر جامعہ جنگ بندی سمیت اہم امور پر بات چیت شروع کرنے کے سمت ایک اہم قدم ہے. دوحہ میں قائم طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے بتایا کہ بدھ کے روز دونوں فریقین کے درمیان اجلاس ہوا اور اس کے اختتام پر مشترکہ ورکنگ کمیٹی کو آئندہ ہونے والے ایجنڈے کے عنوانات تیار کرنے کا کام سونپا گیا ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے افغانستان کے قومی مفاہمت کے اعلیٰ کونسل کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کے ترجمان فریدون خوزون نے بتایا کہ وہ اس پیش رفت کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ تمام افغانوں کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے اور وہ توقع رکھتے ہیں کہ دونوں فریقین جلد از جلد بین الافغان امن مذاکرات میں کسی نتیجے پر پہنچ کر افغانستان کی سرزمین سے جنگ کا خاتمہ کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا
افغانستان کی دا جگڑی پای تر رسیدل او یاد یو دائمی اوربان قائمیدل دا پانان غختنا دا.
افغانستان میں قیام امن کے حصول کے لیے جنگ بندی بہت ضروری ہے. وہ نہیں سمجھتے کہ ایجنڈا ترتیب دینے کے لیے دونوں فریقین بہت زیادہ وقت لیں گے, کیونکہ دونوں فریقین نے بہت باریکی کے ساتھ ان معاملات پر بھی سیر حاصل گفتگو کی ہے جو کہ بہت بعد کے معاملات تصور کیے جاتے تھے. اس لیے وہ خاصے پر امید ہیں کہ دونوں فریقین جلد ہی بین الافغان امن مذاکرات شروع کر لیں گے. یہ اعلان ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب افغانستان میں تشدد کی لہر میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور دونوں فریقین اس کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں. پشاور میں مقیم واشنگٹن پوسٹ سے وابستہ سینئر صحافی حق نواز خان کا کہنا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دونوں فریقین نے مذاکرات کے پیش رفت کے حوالے سے کافی حد تک لچک کا مظاہرہ کیا ہے.
اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پہ اتفاق ہو گیا ہے کہ ایک دستاویز جو معاہدہ ہے دوحہ معاہدہ, ایک وہی دستاویز ہوگا اور دوسرا دستاویز جو ہے وہ ابھی تیار ہوگا طالبان اور کابل حکومت کے درمیان, اور اس کے دونوں دستاویز کے تحت یہ مسائل آگے لے کے جائیں. تو لگتا یہی ہے کافی حد تک دونوں فریقین کی طرف سے کچھ نہ کچھ لچک اس میں دکھایا گیا ہے, جس کی وجہ سے یہ اعلان دوحہ سے بھی کیا گیا ہے اور کابل سے بھی کیا گیا ہے.
حق نواز خان کا مزید کہنا تھا کہ اگرچہ افغان حکومت کی پہلی ترجیح جنگ بندی ہی ہوگی, لیکن دوسری جانب طالبان کا اصرار ہے کہ پہلے باقی ماندہ مسائل حل کرنے پر زور دیا جائے اور بعد میں مستقل جنگ بندی پر بات کی جائے. ان کا مزید کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ اپنے ٹینیور میں ہی افغانستان کے مسئلے کو کسی منطقی انجام تک پہنچانا چاہتی ہے. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی مندوب ڈیبرا لیونز نے اپنے ایک ٹویٹ میں عالیہ پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی تمام افغان افراد کو مطلوبہ امن تک پہنچنے کے لیے ایک بہار کی سی حیثیت رکھتی ہے, اور پاکستان نے بھی طالبان اور افغان حکومتی وفد کے مابین قواعد و ضوابط سے متعلق اعلان کا خیر مقدم کیا. دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق یہ اہم پیش رفت ہے جس کے ذریعے کامیاب بین الافغان امن مذاکرات ممکن ہو پائیں گے, اور اسی کا سب کو شدت سے انتظار تھا. دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان بین الافغان امن مذاکرات کی حمایت جاری رکھے گا, جس کا نتیجہ ایک پرامن مستحکم اور خوشحال افغانستان کی راہ ہموار کرنے کے لیے ایک جامع وسیع البنیاد اور جامع سیاسی حل پر ہوگا. ماہرین کے مطابق حالیہ اعلان کے بعد وہ ممکنہ طور پر افغانستان میں تشدد کی لہر میں بھی کمی کی توقع کرتے ہیں. پاکستان نے تہران میں ایرانی سائنسدان محسن فخری زادے کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے تمام فریقوں کو زیادہ سے زیادہ تحمل سے کام لینے پر زور دیتے ہوئے انہیں خطے میں کشیدگی میں مزید اضافہ کرنے سے گریز کا مشورہ دیا ہے. ایران کے معروف جوہری سائنسدان فخری زادے گزشتہ ہفتے تہران کے نواح میں ایک حملے میں ہلاک ہو گئے تھے. دوسری جانب خبر رساں ادارے رائٹرز نے اپنی ایک رپورٹ میں ایرانی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے بتایا ہے کہ فخری زادے کے قتل میں مبینہ طور پر اسرائیلی ساخت ہتھیار استعمال ہوئے, لیکن اسرائیلی حکام اس دعوے پر پر کسی رد عمل کا اظہار کیے بغیر یہ کہہ چکے ہیں کہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ اس واقعے کا ذمہ دار کون ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل. تھوڑی دیر میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے حالیہ دنوں میں قتل اور زیادتی کے 3 مختلف کیسز میں ملزمان کو نامکمل شواہد اور کمزور ثبوتوں کی بنیاد پر رہا کرنے یا سزاؤں کو کم کرنے کا حکم دیا ہے. انسانی حقوق اور قانونی ماہرین نے زیادتی میں ملوث ملزمان کی عدالتوں سے رہائی پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ ان جرائم میں ملوث ملزمان کو سزا دینے کے لیے نہ صرف کرمنل جسٹس سسٹم میں اصلاحات لانا ہوں گی بلکہ پروسیکیوشن اور پولیس کا نظام بھی بدلنا ہوگا. پاکستان میں زیادتی کے ملوث ملزمان کو سزا دلانے کے لیے قانون موجود ہیں لیکن ان پر عمل درآمد ایک سوالیہ نشان ہے. ان کی رہائی سے مجرمانہ ذہنیت کے حامل لوگوں کو تقویت ملتی ہے اور معاشرے میں بے چینی پھیلتی ہے کہ یہاں مجرم سزا سے بچ جاتے ہیں. اسلام آباد سے آصف علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
پاکستان میں ایک طرف زیادتی میں ملوث ملزمان کو کڑی سزا دینے کے لیے آرڈیننس لانے کی تیاری کی جا رہی ہے تو دوسری طرف حالیہ دنوں میں سپریم کورٹ میں زیر سماعت 3 مقدمات میں زیادتی کے ملزمان کو عدم شواہد کی بنیاد پر بری کیا گیا جس پر انسانی حقوق کے کارکنان اور قانونی ماہرین تشویش کا اظہار کرتے ہیں. انسانی حقوق کی تنظیم ساحل کے ترجمان ممتاز گوہر کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے جرائم کی روک تھام کے لیے قانون تو موجود ہیں لیکن عمل درآمد کی صورتحال بہت خراب ہے. پاکستان میں ایسے مقدمات میں ملزموں کو سزا ملنے کی شرح بہت ہی کم ہے. پولیس کے نظام میں اصلاحات نہ ہونے کی وجہ سے تفتیشی نظام بہت ہی ناقص ہے. اس کے ساتھ لوگوں میں اس جرم کے حوالے سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے شواہد ضائع ہو جاتے ہیں.
لوگوں میں اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے اس چیز کو پہلے چھپاتے ہیں اور تھانے میں بھی چھپ کے جاتے ہیں. اس وقت بھی اسے جو گواہ ہیں جو جنہوں نے دیکھا ہے ان سے بھی کنسلٹ نہیں کرتے. تو اس وجہ سے کیا ہوتی ہے وہ ایف آئی آر جو ہوتی ہے ایک مضبوط ایف آئی آر ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. عدالت کے اندر کیا ہے ایک عدالت کے پاس اتنے کیسز ہیں کہ وہ مہینے 3 مہینے
قانونی ماہر انیس جیلانی کا کہنا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں اکثر ملزمان کو ریلیف صرف پروسیکیوشن کی کمزوریوں کی وجہ سے مل جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عدالتوں نے اسے ریلیف دیا. بعض مقدمات میں پولیس کی ناقص تفتیش کی وجہ سے بھی کئی افراد سالوں تک جیلوں میں سڑتے رہتے ہیں.
یہ تو کہنا مشکل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جو سپریم کورٹ نے اسے رہا کیا ہے تو وہ آدمی جو ہے وہ گلٹی نہ ہو اور وہ معصوم ہو تو اس لیے وہ بغیر کیس کے فیصلے پہ کے مشکل ہو گئے. لیکن یہ کہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یقیناً پاکستان میں جو پولیس تفتیش کرتی ہے اور جو ایویڈنس اکٹھا کیا جاتا ہے وہ بین الاقوامی اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے.
سپریم کورٹ نے حالیہ دنوں میں 60 سالہ بیوہ کو زیادتی کے بعد قتل کرنے کے ملزم کو 14 سال بعد جبکہ 10 سالہ بچے کو اغوا اور زیادتی کے بعد قتل کرنے کے الزام میں گرفتار ملزم خادم حسین کو 10 سال بعد بری کیا. 3.5 سالہ بچی رمشا کو قتل کرنے کے کیس کے ملزمان کی سزائے موت کے خلاف اپیلوں میں عدالت نے ایک ملزم کی سزائے موت کا فیصلہ برقرار جبکہ شریک ملزم کیسٹ کی سزائے موت کم عمری کے باعث عمر قید میں تبدیل کی تھی. آصف علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
اور آئیے اب آپ کو نئی دلی لیے چلتے ہیں سہیل انجم کی رپورٹ سنوانے کے لیے جو بتا رہے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب دنیا کے متعدد ملکوں میں کرونا وائرس کی دوسری لہر آئی ہے اور وہاں کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے, بھارت میں نئے کیسز میں مسلسل گراوٹ آ رہی ہے. حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر کے مقابلے میں نومبر میں کرونا کیسز میں 32% کمی ہوئی. بھارت میں جہاں اکتوبر میں یومیہ کیسز تقریباً 1,00,000 تک پہنچ گئے تھے وہیں اب گزشتہ 3 ہفتوں سے یومیہ 50,000 سے کم کیسز رپورٹ کیے جا رہے ہیں. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش ہیں.
حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 35,551 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی جبکہ 526 افراد ہلاک ہوئے ہیں. اس طرح بھارت میں کورونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 95,00,000 سے تجاوز کر گئی اور ہلاک شدگان کی تعداد 1,38,648 تک پہنچ گئی. تاہم اب نئے کیسز میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے. ہیلتھ سیکرٹری راجیش بھوشن کے مطابق بھارت میں کورونا کی وبا ستمبر ماہ میں اپنے عروج پر تھی. یہی وجہ ہے کہ ان دنوں میں یومیہ تقریباً 1,00,000 کیسز آ رہے تھے لیکن اب وہ دور ختم ہو گیا ہے. دارالحکومت دہلی میں بھی اب نئے کیسز میں کمی آ گئی ہے. نومبر کے وسط میں دہلی میں کورونا وبا کی تیسری لہر آئی ہوئی تھی جس کی وجہ سے یومیہ کیسز کی تعداد 10,000-12,000 اور یومیہ مواد کی تعداد 100 سے زائد ہو گئی تھی لیکن اب اس میں کافی گراوٹ آ گئی ہے. دہلی کے وزیر صحت ستیندر جین کے مطابق तीसरी लहर खत्म हो चुकी है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली से वाबस्ता डॉक्टर जुगल किशोर ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में बताया कि भारत में लॉकडाउन के बाद लोगों की बेतहाशा बाहर निकलने, एहतियाती तदाबीर न करने और त्योहारों में भीड़भाड़ की वजह से केसेस में इजाफा हुआ था। उन्होंने बताया कि भारत की 60% आबादी कोरोना से मुतासिर हो चुकी है।
जो हमारा पीक है वो सितंबर के एंड तक खत्म हो गया था, उसके बाद में नीचे आ रहा है और अब ये नीचे ही आएगा क्योंकि जो पीक था वो निकल गया। और किसी भी एपिडेमिक का एक वो होता है सबसे हाईएस्ट लेवल, तो मैं ये कहूंगा कि हमारे जो देश में ऑलमोस्ट 60% के करीब हमारी पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो चुकी है।
उनका ये भी कहना है कि जो 40% आबादी मुतासिर होने से बची हुई है, कोई जरूरी नहीं कि उनमें भी कोरोना की अलामतें पाई जाएं। उनके मुताबिक अगर किसी आबादी का 60-70% वबा से मुतासिर हो जाए तो हर्ड इम्यूनिटी खुद ब खुद आ जाती है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि 1 या 2 माह में ये वबा भारत से मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी।
अभी जो बाकी बच गए लोग उनमें कितना इन्फेक्शन रह जाता है या फिर दोबारा इन्फेक्शन होने के कितने चांसेस है वो उस पर अभी इतना स्टडीज नहीं है और इतना कॉमन भी नहीं दिख रहा है कि दोबारा इन्फेक्शन लोगों को हो रहा है। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि 1-2 महीने मैक्सिमम उसमें पूरा खत्म हो जाना चाहिए।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाने का अमल जारी है और हुकूमत कोशिश कर रही है कि जल्द अज जल्द वो लोगों को फराहम कर दी जाए। उम्मीद की जानी चाहिए कि 1 या 2 माह के अंदर वैक्सीन फराहम हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता दिनों वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनियों ज़ाइडस बायोटेक पार्क अहमदाबाद, भारत बायोटेक हैदराबाद और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे का दौरा करके वैक्सीन की तैयारी में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। वो जुमा के रोज COVID-19 और वैक्सीन की तैयारी के सिलसिले में एक कुल जमाती इजलास की सदारत और तबादले ख्याल करेंगे। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
दुनिया भर की मौसमियाती इदारों की आलमी तंजीम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रवान दिहाई को दर्जा हरारत नापने की 170 साल तारीख की गर्म तरीन दिहाई करार दे दिया। इदारे ने खबरदार किया है कि कोरोना वबा की वजह से मौसमियाती तब्दीलियों का अमल बिल्कुल नहीं रुका बल्कि तेजी से जारी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि दुनिया भर में दर्जा हरारत और सतह समंदर में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है, जबकि दूसरी जानब जनवरी में सामने आने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाले मुल्कों की फहरिस्त में पाकिस्तान 8वें से 5वें नंबर पर आया है। माहौलियाती माहिरीन ने खबरदार किया है कि फौरी इकदामात नहीं किए गए तो तबाही सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी, जिसके असरात हर तबके पर पड़ेंगे। खबर की तफसील के साथ कराची से मोहम्मद साकिब।
दुनिया भर के मौसमियाती इदारों की आलमी तंजीम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रवां दिहाई को दर्जा हरारत नापने की 170 साल तारीख की गर्म तरीन दिहाई करार दे दिया है। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2020 की उबूरी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2011 से 2020 के दरमियान आने वाले 10 साल दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म तरीन साल साबित हुए हैं। इस दौरान दुनिया में बर्फ और बड़े बड़े ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। न सिर्फ ये बल्कि इन तब्दीलियों के नतीजे में शदीद मौसम के बाइस गजाई तहफ़ सेहत और नकल मकानी के रुझानात में भी तेजी से इजाफा हुआ है। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद रियाज का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों की असल वजह ग्रीन हाउस कहलाने वाली गैसेस बिलखसूस कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसेस का मुसलसल बढ़ता हुआ इखराज, बढ़ती हुई आबादी और फिर जंगलात की बेदरीख कटाई है।
एटमॉस्फेयर की जो ट्रांसपेरेंसी है वो खत्म हो जाती है या मतलब उसमें कमी पोल्यूटेड हो जाती है, तो वो डेफिनेटली द मेन कॉज यही है कि खासकर जो इंटरवेंशन हो रहे हैं और ग्लोबली एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है और साथ साथ जो एमिशन है ग्रीन हाउस गैसेज की, जो तो ये सारे अकाउंट फॉर करते हैं इसको टेम्परेचर राइज करने में।
रवा बरस जनवरी में सामने आने वाली ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क की फहरिस्त में पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाले पहले 5 ममालिक में शामिल किया गया, जहां मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही के अलावा खुराक का बहरान भी जन्म ले रहा है। माहरीन ने खदशा जाहिर किया है कि मुल्क की मईशत का बड़ा हिस्सा ज़राअत पर होने की वजह से इसे शदीद मुआशी बहरान से भी दोचार होना पड़ सकता है। जामे कराची के शोबा माहौलियाती मुताले में उस्ताद डॉक्टर मौज़म अली खान का कहना है कि पानी की कमी और फिर शदीद मौसमियाती तब्दीलियां ग़िज़ाई बहरान का पेश खेमा। جمع ہیں؟
اچھا جب ایگریکلچر اس وقت تک نہیں ہو پائے گی جب تک پانی نہیں ہوگا. ایک تو پانی اویلیبل نہیں ہے کیونکہ آپ کی ہائیڈرولوجیکل سائیکل ڈسٹرب ہو گئی, آپ کا جو رین کا سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا. اچھا دوسری پرابلم کیا ہو رہی ہے کہ ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے کراپ یا تو ارلی میچور ہو رہی ہے بلکہ کراپ ڈسٹروائے ہو رہی ہے جس سے ایلڈ کم ہو رہی ہے اس کی. اچھا اب جب کراپ جلدی میچور ہونے لگے گی جیسے ویٹ فرض کیجیے آپ کے یہاں جلدی میچور ہو جائے گی تو ایک طرف تو اس کی ایلڈ کم ہوگی, دوسرا ایک جو نقصان ہوگا وہ انسیکٹ کا اٹیک ہوگا اس کے اوپر.
اگرچہ دنیا میں ماحولیاتی بقا کے لیے اہم سمجھے جانے والے معاہدے پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ کی 5ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے, لیکن سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس معاہدے کے تحت دنیا بھر سے گرین ہاؤس گیسز کا اخراج کم کرنے کے لیے کی جانے والی کوششیں فی الحال بہت کم ہیں. ان کوششوں کو گزشتہ ماہ اس وقت اور بھی دھچکا پہنچا جب امریکہ نے اس معاہدے سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ ایک ایسی معیشت بنانا چاہتے ہیں جو تمام امریکیوں کے حق میں کام کرے. وہ کرونا بحران سے پیدا ہونے والے مسائل کے تناظر میں 20 جنوری سے شروع ہونے والی اپنی 4 سالہ صدارت میں اقتصادی پالیسیوں کے متعلق بات کر رہے تھے. اسد نذیر تفصیل بتاتے ہیں.
ریاست ڈیلاویئر کے اپنے آبائی شہر بلنکن میں اپنی آنے والی انتظامیہ کے لیے اقتصادی امور کی ٹیم کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک کٹھن دور ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے امداد آ رہی ہے. بائیڈن اس موقع پر فیڈرل ریزرو کی سابقہ چیئرمین جینٹ یلن کو اپنا وزیر خزانہ نامزد کرتے ہوئے کانگریس سے کہا کہ وہ دسمبر کے مہینے میں نئے قانون ساز ممبران کے آنے سے پہلے ہی عوام کے لیے کرونا امدادی ریلیف پیکج کا بل پاس کر دیں. اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ نئی امداد محض ایک آغاز ہوگی اور جب وہ حکومت کی باگ ڈور سنبھالیں گے تو وہ نئی تجاویز دیں گے. ایسے حالات میں امریکہ میں کرونا وائرس کے روزانہ ہزاروں نئے کیس سامنے آ رہے ہیں. بائیڈن نے کہا کہ امریکیوں کی معاشی حالت ناہموار ہے. انہوں نے کہا کہ جو چوٹی کے لوگ ہیں ان کے لیے روزگار کے مواقع واپس آ گئے ہیں اور ان کی ضرورت میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن درمیانے طبقے کے اور سب سے نچلی سطح کے لوگ تنزلی کا شکار ہیں. وہ اس مسئلے سے نبرد آزما ہیں کہ بلوں کی ادائیگی کیسے کی جائے اور کھانے کا بندوبست کیسے کیا جائے. لوگوں کے مسائل پر بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اکتوبر کے آخر تک صورتحال یہ ہے کہ ہر 6 میں سے 1 شہری کو مکان کا کرایہ ادا کرنے میں تاخیر ہوتی ہے. یاد ہے کہ چین اور یورپ سے آنے والے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے نتیجے میں امریکہ میں 2,20,00,000 ملازمتیں ختم ہو گئی تھیں, تاہم اب ان میں سے بہت سے روزگار بحال ہو گئے ہیں. اس سال بے روزگاروں کی تعداد میں لاکھوں کا اضافہ ہوا ہے. اکتوبر اور نومبر میں 7,00,000 سے زائد لوگوں نے ہر ہفتے بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواستیں دیں. بے روزگاری کی یہ شرح 1960 کے عشرے کے بعد اب تک کی سب سے زیادہ تعداد ہے. بائیڈن نے کہا کہ ان کی ٹیم سب لوگوں کے لیے معاشی بحالی کو یقینی بنائے گی اور امریکی معیشت کو پھر سے پٹری پر ڈالے گی. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے ایک وفاقی جج نے گزشتہ اتوار کو صدارتی انتخاب میں دھاندلی کے الزامات کی درخواست مسترد کی. وفاقی جج سٹینوس بباس نے ریاست پنسلوانیا میں مبینہ انتخابی بےضابطیوں اور نتائج کی تصدیق سے متعلق درخواست کو یہ کہتے ہوئے مسترد کیا کہ ناانصافی کے الزامات سنگین ہیں لیکن انتخابات کو غیر منصفانہ قرار دینے سے ایسا نہیں ہوتا. وفاقی جج نے اپنے 21 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا کہ جرم کے لیے الزامات اور ثبوت درکار ہوتے ہیں لیکن ہمارے سامنے ایسا کچھ نہیں. مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف ریاست پنسلوانیا میں دائر درخواست مسترد ہونے پر صدر ٹرمپ کی کیمپین کو تازہ ترین قانونی شکست کا سامنا رہا. صدر اور ان کے حامیوں نے کئی ریاستوں میں 3 درجن سے زائد انتخابی عذرداریاں دائر کی تھیں جن میں انتخابات میں دھاندلی, لاکھوں غیر قانونی ووٹ ڈالے جانے اور ووٹوں کی غلط گنتی جیسے الزامات عائد کیے گئے. کئی ریاستوں میں صدر اور ان کے حامیوں کی بیشتر عذرداریاں مسترد ہو چکی ہیں. امریکی ریاست ایریزونا سے سابق خلاباز مارک کیلی نے بدھ کے روز امریکی سینیٹر کے طور پر حلف اٹھایا. انہوں نے نومبر میں ہونے والے انتخاب میں ریپبلکن سینیٹر مارتھا میکسیلی کو شکست دی ہے. ڈیموکریٹ کیلی دو برس کے لیے اپنے فرائض انجام دیں گے. نائب صدر مائک پینس نے ان سے حلف لیا. کیلی 2022 میں مکمل 6 سالہ مدت کے لیے کوشش کریں گے. کیلی کی کامیابی نے اس جنوب مغربی ریاست میں سینٹ کی 2 سیٹوں میں سے ڈیموکریٹس کو 1 سیٹ دلوا دی, جو گزشتہ 6 سے زائد اشروں میں اس روایتی ریپبلکن ریاست میں پہلی بار ملنے والی کامیابی ہے. اس ریاست میں ہسپانوی آبادی میں اضافے سے سیاسی صورتحال تبدیل ہوئی ہے. نو منتخب صدر جو بائیڈن 1996 کے بعد پہلے ڈیموکریٹ ہیں جنہوں نے اپنے ریپبلکن امیدوار کو شکست دی ہے. امریکہ کی ایک وفاقی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کو ان قواعد کے نفاذ سے روک دیا ہے جس کا تعلق خاص ہنرمند افراد کے لیے H-1B ویزوں کی تعداد سے تھا. H-1B ویزا ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو خاص نوعیت کا ہنر رکھتے ہیں اور کم از کم بیچلرز ڈگری یافتہ ہوتے ہیں. انجم ہیرل گل تفصیل بتاتے ہیں.
آج کل امریکہ ہر سال زیادہ سے زیادہ 85,000 H-1B ویزے جاری کرتا ہے, جس سے غیر ملکی ورکروں کو ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اور میڈیسن جیسے شعبوں میں خاص ہنر رکھنے کی وجہ سے عارضی ملازمت دی جاتی ہے. ٹرمپ انتظامیہ کے عائد کردہ قواعد کے مطابق کمپنیوں کو H-1B ویزا رکھنے والے ہنرمند کارکنان کو زیادہ تنخواہیں دینا پڑتی, جبکہ وہ خاص ہنر کے شعبے بھی محدود کر دیے گئے تھے جن کے لیے ویزا جاری کیا جا سکتا تھا. تنخواہوں سے متعلق قانون کو اس سال اکتوبر سے نافذ کیا گیا تھا, جبکہ ملازمت کی اقسام کو محدود کرنے پر آئندہ ہفتے سے نفاذ ہونا تھا. امریکہ کے فیڈرل جج جیفری وائٹ کا کہنا ہے کہ لیبر ڈپارٹمنٹ نے غلطی سے اس 30 روز کی مدت کو بھی نظر انداز کر دیا تھا جس کے دوران نفاذ سے پہلے ان مجوزہ قواعد پر رائے اور معلومات لینی درکار ہوتی ہیں. عدالت نے انتظامیہ کی اس دلیل کو بھی مسترد کر دیا کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے H-1B پروگرام کے لیے اہل اور مجاز ہونے کے دائرے کو محدود کرنا ضروری تھا. محکمہ ہوم لینڈ نے دلائل دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس بات کی فوری ضرورت محسوس کی گئی کہ COVID-19 پبلک ہیلتھ ایمرجنسی کی وجہ سے پیدا ہونے والے معاشی بحران کے دوران H-1B ورکروں کی ملازمت کا امریکہ میں پہلے سے ایسی ہی ملازمتیں کرنے والے امریکی ورکروں کی اجرتوں اور کام کے حالات کار پر برا اثر نہ پڑے. تاہم عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ چونکہ انتظامیہ نے اکتوبر تک اس پابندی سے متعلق قواعد کو شایع ہی نہیں کیا تھا, اس لیے وہ ہنگامی طور پر ملازمتوں کو تحفظ دینے کا دعویٰ نہیں کر سکتی. عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ اگرچہ دونوں محکموں نے امریکہ میں وسیع پیمانے پر بے روزگاری کی شرح کو ہنگامی اقدامات کی بنیاد قرار دیا, لیکن یہ کرنے کے لیے انہوں نے 6 ماہ کا انتظار کیا. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور برطانیہ اور کینیڈا میں میڈیا کی آزادی کے تحفظ کے لیے نامزد معروف وکلا کے ایک گروپ نے ظلم و ستم اور تشدد کے شکار صحافیوں کو محفوظ عارضی پناہ گاہوں کی تلاش میں مدد دینے کے لیے ہنگامی ویزا دینے کے نظام کا مطالبہ کیا ہے. برطانیہ کے سپریم کورٹ کے سابق صدر ڈیوڈ نیو برجر اور بیرسٹر امل کلونی کی صدارت میں میڈیا کی آزادی پر قانونی ماہرین کے ایک اعلی سطحی پینل نے اس حوالے سے کل 9 سفارشات مرتب کی, جن میں یہ مطالبہ بھی شامل ہے کہ خطرے سے 2-4 صحافیوں کو ہنگامی ویزا دیا جائے. پینل کی ان سفارشات کی اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی برائے رائے عامہ, اظہار رائے کی آزادی اور تحفظ اور بین الاقوامی بار ایسوسی ایشن کے انسانی حقوق انسٹیٹیوٹ نے توثیق بھی کر دی. تفصیلات اسفر امام کی زبانی.
لندن کے پروفیسر کین یگنسو نے, جو بیرسٹر ہیں اور اس پینل کے رکن اور صحافیوں سے متعلق رپورٹ کے مصنف ہیں, وی او اے کو بتایا کہ یہ اقدام خطرے سے 2-4 صحافیوں کے تحفظ کے لیے کیوں ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ ہم یہاں خطرے سے 2-4 جن صحافیوں کی بات کر رہے ہیں, ان کی اکثریت کو صرف عارضی طور پر منظر سے ہٹنا اور منتقل ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کے موت کا خطرہ ٹل جائے. اس مقام پر کسی صحافی کے لیے ممکنہ سنگین خطرات جیسے اغوا, جبری گمشدگی, من مانی حراست, تشدد, یہاں تک کہ قتل سے بچنا واحد راہ رہ جاتی ہے. نئی جگہ پر منتقل ہونا کوئی آسان کام نہیں. کسی ملک کا ویزا لینے میں کئی ہفتے لگ جاتے ہیں اور اکثر یہ خاصے مہنگے بھی ہوتے ہیں. اس کے باوجود کہ ویزا ملنے کی ضمانت نہیں, جو لوگ سیاسی پناہ لینا چاہتے ہیں انہیں لازمی طور پر پناہ کی درخواست دینے سے پہلے اس مقام پر پہنچنا ہوتا ہے, جو بہت سے صحافیوں کے لیے ممکن نہیں ہے. یوگنسز کہتے ہیں کہ پناہ گزینوں کو بچانے کے لیے انٹرنیشنل فریم ورک موثر نہیں رہا. کمیٹی برائے پروٹیکشن جرنلسٹ ایمرجنسی پروگرام کی سابق مینیجر ایلزبتھ وچل، جو پوری دنیا میں فوری تحفظ کے حقدار صحافیوں کی مدد کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ انہیں اکثر تحفظ کے لیے متبادل راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ ایلزبتھ وچل نے وی او اے کو بتایا کہ ان صحافیوں کو اکثر پڑوسی ملک فرار ہونا پڑتا ہے، جس کی سرحدیں کہیں زیادہ غیر محفوظ ہوتی ہیں اور اس کا سفر مشکل اور نہایت خطرناک ہوتا ہے۔ میکسیکو صحافیوں کے لیے دنیا کی سب سے خطرناک جگہ ہے۔ اس سال 8 صحافی قتل ہوئے۔ فرانسسکو روبلز ایک ساحلی شہر اکاپولکو کے فری لانس فوٹوگرافر ہیں۔ انہوں نے وی او اے کو تحریر کیے گئے ایک ای میل میں بتایا کہ 2015 میں ان پر براہ راست حملے میں، جس میں ان سے پیشاورانہ کاموں کے اولاد گن پوائنٹ پر چھین لیے گئے تھے، انہوں نے سب سے پہلے کاپولکو کے قریب ایک جگہ پر پناہ لینے کی کوشش کی۔ ان کے پاس دوسرا آپشن یہ تھا کہ ملک چھوڑ دیتے، لیکن وہ میکسیکو میں ہی رہے اور بہت سے میڈیا اداروں کے لیے اپنی اسٹوری فائل کرتے رہے۔ ان کے مشاہدے میں آیا کہ ان کے کئی ساتھیوں کو بھی دھمکیاں ملیں اور ان پر حملے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی ویزا ضرورت پڑنے پر ہمیں ملک چھوڑنے کے قابل بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جن ساتھیوں کو ستایا جاتا ہے یا دھمکی دی جاتی ہے، ان کو آرٹیکل 19 یا رپورٹر وداؤٹ بارڈر جیسی تنظیموں کے پاس مدد کے لیے جانا پڑتا ہے، کیونکہ میکسیکو حکومت کے زیر انتظام ایجنسیاں مدد فراہم نہیں کر سکتی۔ اس تجویز کا خیر مقدم کرتے ہوئے روبلز کو یقین ہے کہ ہنگامی ویزا محدود مدت کا ہوگا۔ اس ویزے سے صحافتی کاموں کے دوران خطرناک صورتحال میں جان بچانے میں مدد ضرور ملے گی، لیکن یہ 2 یا 3 ماہ کا ہوگا، جس کے بعد صحافی کو واپس لوٹنا پڑے گا جہاں وہ اپنا کام جاری رکھے گا اور اسی طرح تحفظ اور معاش کے لیے سرگردہ رہے گا۔ اور پناہ کے دوران ان کے پیچھے رہ جانے والے ان کے غیر محفوظ خاندان کی کیا کیفیت ہوگی؟ ویچل کہتی ہیں کہ ماضی میں میڈیا کارکنوں کو محفوظ پناہ دی جاتی رہی ہے۔ مثال کے طور پر سن 2000 کی دہائی کے وسط میں عراق جنگ کے دوران امریکی حکومت نے صحافیوں سمیت ان افراد کے لیے ویزا متعارف کرایا تھا جو امریکی کمپنیوں سے منسلک تھے اور انہیں نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ لہذا حکومتوں کی جانب سے مختلف مواقع پر ایسے اقدامات کی مثالیں موجود ہیں۔ وکلا کے پینل نے ایسے ممالک کے درمیان جو میڈیا کی آزادی اور فروغ کا عزم رکھتے ہیں، پناہ کے نظام کو حتمی شکل دینے اور اس کو باضابطہ نافذ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
کے روز 6 ماہ کے تعطل کے بعد فلسطینی اتھارٹی کو $1 ارب منتقل کر دیے ہیں، جو اس نے اتھارٹی کی جانب سے ٹیکسوں اور کسٹم ڈیوٹی کی مد میں اکٹھے کیے۔ 6 ماہ قبل فلسطینی اتھارٹی نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اس وقت منقطع کر دیے تھے جب اس نے مغربی کنارے کے چند حصوں کو اپنے اندر ضم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ گزشتہ ماہ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن کے انتخابات میں فتح کے بعد فلسطینیوں نے اسرائیل سے اپنے تعلقات بحال کر لیے۔ بائیڈن فلسطینی علاقوں کے اسرائیل میں ضم کرنے کی مخالفت کرتے ہیں اور انہوں نے تنازع کے حل کے لیے برابری کی بنیاد پر طریقہ کار اختیار کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کی آمدن کا بنیادی ذریعہ ٹیکس ہیں، جو وہ اسرائیلی قبضے والے مغربی کنارے کے کچھ حصوں سے وصول کرتا ہے، تاہم اس کے بعد مجبوراً اسے اپنے ہزاروں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوتیاں کرنا پڑی۔ اس سے کرونا وائرس سے پیدا ہونے والا معاشی بحران مزید شدت اختیار کر گیا۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کے قریبی ساتھی حسین الشیخ نے $1.1 ارب وصول ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ اسرائیل کی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ سے منظوری کے بعد یہ فنڈز فلسطینیوں کو منتقل کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ اتنی ہی رقم فنڈ میں سے کاٹے گا جو فلسطینی اتھارٹی شہدا فنڈ کی مد میں اپنے قیدیوں اور تنازع میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ کو ادا کرتی ہے۔ ان میں وہ عسکریت پسند شامل ہیں جنہوں نے اسرائیلیوں کو ہلاک کیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ شہدا فنڈ تشدد کو ہوا دیتا ہے، جبکہ فلسطینیوں کا موقف ہے کہ اس سے ضرورت مند خاندانوں کی مدد ہوتی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مشرق وسطی سے متعلق منصوبہ جنوری میں سامنے آیا تھا، جس میں اسرائیل کو مغربی کنارے کے ایک تہائی حصے کو، جس میں یہودی بستیاں شامل ہیں، کرنے کی اجازت ملی۔ فلسطینی اتھارٹی نے فوری طور پر اس منصوبے کو مسترد کر دیا تھا، اور صدر محمود عباس نے اس سال مئی میں اعلان کیا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل سے اپنے تعلقات منقطع کرے ہیں اور ماضی میں کیے گئے سمجھوتوں کو بھی ماننے کے پابند نہیں۔ اسرائیل نے اگست میں مغربی کنارے سے متعلق اپنے منصوبے کو اس وقت ترک کر دیا جب متحدہ عرب امارات نے اسرائیل سے اپنے سفارتی تعلقات معمول پر لانے سے اتفاق کیا۔ تاہم اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے کہا تھا کہ یہ تعطل صرف عارضی ہے۔ اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار۔ امریکہ میں ایک روز میں ریکارڈ اموات سامنے آئی ہیں، جبکہ کووڈ 19 کیسز میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ جاری ہے۔ بیماریوں کی روک تھام اور کنٹرول کے مرکز CDC کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ سردیوں میں اس کی شدت برقرار رہے گی۔ CDC کے ڈائریکٹر رابرٹ ریڈفیلڈ نے امریکی ایوان تجارت کی فاؤنڈیشن میں ایک پریزنٹیشن دیتے ہوئے کہا کہ حقیقت یہی ہے کہ دسمبر، جنوری اور فروری میں کرونا وائرس کی لہر شدید ترین رہے گی، اور ان 3 ماہ کے دوران صورتحال امریکہ میں صحت کی تاریخ کے حوالے سے مشکل ترین رہنے کا خدشہ ہے۔ ریڈفیلڈ کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی موجودہ لہر پہلے کے مقابلے میں خراب ہے، جس کے دوران کیسز کی تعداد اور اموات میں شدت سے اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ ریڈ فیلڈ نے خبردار کیا کہ ملک بھر میں ہسپتالوں پر شدید دباؤ برقرار ہے اور ہسپتالوں میں بستروں کی کمی اور طبی عملے کا کام بہت زیادہ بڑھنے کا امکان ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ میں روزانہ 10,000 کے لگ بھگ کرونا وائرس کے مریض ہسپتالوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ ریڈ فیلڈ نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ ماسک پہننا اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنا جاری رکھیں۔ امریکہ میں سفر سے اجتناب کرنے اور ایک ساتھ اکٹھا ہونے سے گریز کرنے کی ہدایت کے باوجود لاکھوں کروڑوں افراد نے تھینکس گیونگ کے موقع پر اپنے رشتے داروں اور قریبی عزیزوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے سفر کیا تھا۔ سی ٹی ڈی نے ہدایت جاری کی ہے کہ کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی صورت میں لوگ خود کو 10 روز تک کوارنٹائن کریں۔ امریکی نو منتخب صدر جو بائیڈن نے امریکی عوام کو کرسمس کے دوران سفر کرنے سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب سے جنوری کے درمیان ہالیڈے سیزن میں سفر کے نتیجے میں کرونا وائرس کی وجہ سے ممکنہ طور پر مزید 2.5 لاکھ جانوں کا ضیاع ہو سکتا ہے۔ وہ ریاست ڈیلاویئر سے بجریہ ویڈیو کال موجودہ معاشی بحران سے متاثر چھوٹے کاروباروں سے منسلک افراد سے بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی مثال دیتے ہوئے کہا کہ بڑا خاندان ہونے کے باوجود اس بار انہوں نے تھینکس گیونگ پر سفر نہیں کیا اور کرسمس بھی زیادہ مختلف نہیں رہے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ وقت مشکل ہے، لیکن صحیح پالیسیوں کی مدد سے ہم حالات بدل سکتے ہیں، تاہم اس کے لیے کانگریس میں دونوں جماعتوں کا تعاون ضروری ہے۔ ان کے منصب سنبھالنے میں ابھی 50 دن باقی ہیں، جس کے بعد کسی بھی قانون سازی کے لیے امریکی کانگریس سے منظوری ضروری ہے۔ اور جرائم کی روک تھام کے لیے سرگرم انٹرنیشنل پولیس انٹرپول نے خبردار کیا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر منظم جرائم کے گروہ کرونا کی جعلی ویکسین فروخت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بدھ کے روز فرانس میں انٹرپول کے ہیڈ کوارٹر سے جاری کردہ بیان کے مطابق تمام 194 رکن ملکوں کو اس خطرے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ انٹرپول کا کہنا ہے کہ منظم گروہ جعلی ویکسین کی آن لائن فروخت کی بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ فائزہ بخاری تفصیلات بتاتی ہیں۔
انٹرپول کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ ایسے وقت میں جب مختلف ممالک کرونا ویکسین کی ترسیل شروع کرنے والے ہیں، ایسے میں جرائم پیشہ افراد بھی سپلائی چین میں خلل ڈالنے کے علاوہ ویب سائٹس اور سوشل میڈیا پر جعلی ویکسین کی تشہیر کر سکتے ہیں۔ انٹرپول کا کہنا ہے کہ ان جرائم پیشہ افراد کے مذموم مقاصد سے لوگوں کی صحت پر مضر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ادھر امریکہ میں ویکسین کی ترسیل کی تمام تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ امریکہ کے محکمہ ٹرانسپورٹ کے حکام نے کہا ہے کہ ملک بھر میں کرونا ویکسین کی بحفاظت اور فوری ترسیل کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ منگل کو محکمے کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ سرکاری ایجنسیز نجی شعبے کے اشتراک سے ویکسین کی خوراکیں تیاری کے مقامات سے ڈسٹریبیوشن پوائنٹس تک پہنچائیں گی۔ محکمے کا کہنا ہے کہ ویکسین کی ترسیل کے دوران درجہ حرارت کو برقرار رکھنے اور ویکسین کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے خشک آئس اور لیتھیم بیٹریز کا استعمال کیا جائے گا۔ محکمے کا کہنا ہے کہ جنوری تک 4 کروڑ امریکیوں تک ویکسین کی خوراکیں پہنچائی جائیں گی، جبکہ ہر ماہ 2 کروڑ افراد تک ویکسین پہنچائی جائے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے ہیلتھ کیئر ورکرز اور عمر رسیدہ افراد کو ویکسین لگائی جائے گی۔ خیال رہے کہ امریکی دوا ساز کمپنی فائزر نے ویکسین کی منظوری کے لیے فوڈ اینڈ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے رجوع کر رکھا ہے۔ اقتصادی تعاون اور ترقی کی تنظیم نے کہا ہے کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی دستیابی کے بعد عالمی معیشت اگلے سال وبائی مرض پھوٹنے سے پہلے کی سطح پر لوٹ سکتی ہے، لیکن دنیا کے کئی حصوں میں معاشی بحالی ناہموار رہے گی۔ اپنی تازہ ترین رپورٹ میں سال 2021 کی معیشت کی پیشن گوئی کرتے ہوئے OECD کے مخفف سے اپنی پہچان رکھنے والی بین الاقوامی تنظیم نے منگل کو کہا کہ عالمی وبا دنیا میں کم مہارت رکھنے والے ورکرز کے لیے عدم مساوات کو بڑھانے کا باعث بنی۔ مزید یہ کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لیبر مارکیٹ میں داخل ہونے والے بہت سے نوجوانوں اور سروس سیکٹر میں کارکنوں کے لیے کام کے مواقع حفاظتی پابندیوں کے سبب ختم ہو گئے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کرونا وائرس کے 2019 میں پھیلنے کے بعد اقتصادی شرح کی بحالی کے امکانات روشن ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اگر ویکسین کی دستیابی اور ترسیل تیز تر ہوگی تو اس سے معیشت کی بحالی کے سلسلے میں اعتماد میں اضافہ ہوگا اور غیر یقینی کی صورتحال میں کمی آئے گی۔ تنظیم کی اعلیٰ ترین ماہر اقتصادیات لارنس بون نے CNBC نیوز چینل کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ اس سال عالمی معیشت 4% کی شرح سے سکڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ 2021 میں کرونا سے بچاؤ کی ویکسین کی دستیابی کے ساتھ ساتھ اگر حکومتوں نے بہتر مالی پالیسیوں پر عمل درآمد کیا تو دنیا معاشی طور پر بحال ہو کر پھر سے 4% کی شرح سے ترقی کی راہ پر واپس آ سکتی ہے۔ تنظیم برائے تعاون و ترقی نے، جسے عالمی اقتصادی صورتحال پر نظر رکھنے کے تناظر میں واچ ڈاگ بھی کہا جاتا ہے، اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ عالمی معیشت کے لیے آگے کا راستہ روشن بھی ہے اور چیلنجز سے بھرپور بھی۔ رپورٹ کے مطابق عالمی ممالک میں چین معاشی بحالی میں پیش ہوگا، جبکہ یورپ، جاپان اور امریکہ کی کارکردگی قدرے کم ہوگی۔ جہاں تک کم ترقی یافتہ ممالک کا تعلق ہے تو سیاحت پر انحصار کرنے والے ممالک معاشی طور پر پیچھے رہیں گے اور انہیں اقتصادی بحالی کے لیے عالمی امداد کی ضرورت رہے گی۔
کرونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث رواں سال بہت سے میوزک اور فلم ایوارڈز یا تو تماشائیوں کی موجودگی کے بغیر ہوئے یا پھر آن لائن ان کا انعقاد کیا گیا، لیکن فلمی دنیا کا سب سے بڑا میلہ آسکر ایوارڈ 2021 ورچوئل نہیں ہوگا۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے فلمی میگزین ویرائٹی کے حوالے سے خبر دی ہے کہ دا اکیڈمی آف موشن پکچر آرٹس اینڈ سائنسز نے 73 آسکر ایوارڈز کی تقریب کو 25 اپریل 2021 کو منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ موسم بہار میں تھیٹرز دوبارہ کھل جائیں اور زیادہ سے زیادہ فلمیں ایوارڈز کی دوڑ میں شامل ہو سکیں۔ اکیڈمی آف موشن پکچر آرٹس اینڈ سائنسز کے نمائندے کے حوالے سے ویرائٹی کا کہنا ہے کہ ایوارڈز کی تقریب تماشائیوں کی موجودگی میں منعقد ہوگی۔ روایتی طور پر اکیڈمی ایوارڈز 3400 نشستوں والے لاس اینجلس کے ڈولبی تھیٹر میں ہوتے ہیں، لیکن اس مرتبہ کورونا وائرس کی وجہ سے کتنے لوگ تقریب میں شرکت کریں گے فی الحال واضح نہیں ہو سکا۔ اکیڈمی نے ایسی فلموں کو بھی ایوارڈز میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جن کی نمائش سینما گھروں میں طے تھی، تاہم بندشوں کے باعث ان کو لائیو سٹریمنگ ویب سائٹس پر پیش کیا گیا ہے۔ پیپل میگزین نے اس سال کے لیے پیپل آف دی ایئر 2020 کا اعزاز پانے والوں کا اعلان کر دیا، جس میں 3 معروف فنکاروں کے ساتھ موذی امراض کے ماہر امریکی ڈاکٹر اینتھنی فاوچی کا نام بھی شامل ہے۔ ان کے علاوہ اس فہرست میں اداکار جارج کلونی کے علاوہ سیلینا گومز اور ریجینا کنگ بھی شامل ہیں۔ ان سب کا انتخاب ایک مشکل سال 2020 کے دوران ان کی مثبت خدمات کی بنیاد پر کیا گیا۔ ان چاروں افراد کو میگزین کے کورز پر جگہ دی جائے گی۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الرجی کے ڈائریکٹر اینتھنی فاوچی نے امریکی عوام کو کووڈ-19 سے بچاؤ کے اپنی معلومات سے آگاہی فراہم کی، جبکہ جارج کلونی نے کووڈ-19 ریلیف کے لیے $1 ملین کی امداد دی۔ گلوکارہ سیلینا گومز نے دماغی صحت تک عوام کی رسائی کے لیے $100 ملین کی فنڈ ریزنگ کی، اور ریجینا کنگ نے کرونا بحران کے دوران کم آمدن والے افراد کی سپورٹ کے لیے آواز بلند کی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں، لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 kHz پر۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اور جیسا کہ ہم نے خبروں کے آغاز پر آپ کو بتایا کہ طالبان اور افغان حکومتی نمائندوں کے درمیان طویل انتظار کے بعد بین الافغان امن مذاکرات کے طریقہ کار کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، جس کے مطابق وہ آئندہ لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کر سکیں گے۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مساہلت زلمے خلیل زاد نے بھی اس پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ بہت سے ملکوں کی طرف سے بھی اس کو سراہا جا رہا ہے۔ زلم خلیل زاد نے اس پیش رفت کے بارے میں کہا ہے کہ دونوں افغان فریق ایک اہم سنگ میل پر پہنچ چکے ہیں۔ نفیسہ ہود بھائی نے ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے، آئیے پیش کرتے ہیں۔
بدھ کو افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان دوحہ میں ابتدائی معاہدے پر دستخط کیا گیا، جو باضابطہ امن بات چیت کی بنیاد بنے گا۔ اطلاعات کے مطابق 19 سالوں کے بعد یہ فریقین کے درمیان پہلا تحریری معاہدہ ہے جو جنگ بندی کی بنیاد بن سکتا ہے۔ امریکہ اور اقوام متحدہ نے اس ابتدائی سمجھوتے کا خیر مقدم کیا ہے، جس کی افغان حکومت اور طالبان رہنماؤں نے بھی تصدیق کی ہے۔ کابل میں افغان صحافی انیس الرحمان کا کہنا تھا کہ اس خبر کا افغانستان میں شدت سے انتظار تھا۔
جب آج یہ خبر آئے تو آپ یقین کریں کہ پورے افغانستان کے اندر جتنی میڈیا ہیں وہ اسی چیز پہ بات کر رہی ہیں، اور یہی خبر آپ سنتے ہیں کہ افغان طالبان اور حکومت کے درمیان جو ہے وہ ایک معاہدہ ہو چکا ہے۔ لیکن یہ وہ معاہدہ نہیں ہے کہ طالبان آگے آئیں گے اور افغانستان میں جنگ ختم ہو جائے گا۔ ابھی تو بات شروع ہوگی، ابھی تو وہ جو ایک اور سفر ہے طالبان اور افغان حکومت کے درمیان پیس نیگوشیشن کا، وہ جو ہے آگے چلے گا۔
اچھا یہ بتائیں، آپ کے علم میں ہے ابھی دوحا میں بات چیت تو چل رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جنیوا میں ایک ڈونرز کانفرنس ہوئی تھی جس میں کئی ممالک نے اپنی امداد کو مشروط رکھا ہے کہ جب تک باقاعدہ کوئی معاہدہ نہیں ہوتا افغان حکومت اور طالبان کے درمیان، یہ امداد نہیں دی جائے گی۔ امداد کو مشروط رکھنا کتنا ایک بڑا فیکٹر بنتا ہے۔
امریکہ کا جو مشروعیت دیکھیں کہ انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ جو $300 ملین ہے وہ پیس پروسیس کے ساتھ مشروط ہوں گے، یہ تو جو بہت بڑی رقم ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے اور جو کنٹریز ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ افغانستان میں جتنا پیس پروسیس آگے جائے گا اتنی ہی جو ہے ہماری امداد بھی آگے جائے گی، اور یہ جو ہے اس پیس پروسیس کے لیے جو ہے ایک میسج ہے. اگر طالبان اس چیز کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ تو یہ ساری امداد اور جو ہے یہ تو ختم ہو جائے گی اور امداد افغانستان لوگوں کے لیے نہیں آئے گی, کیونکہ جتنی امداد ہے جتنی ہیلپ ہے وہ تو افغانستان کے لوگوں کے لیے ہیں. یہاں پہ انفراسٹرکچر بن رہا ہے, یہاں پہ اسکول یونیورسٹیز بن رہی ہیں, یہاں پہ سڑکیں بن رہی ہیں, افغانستان کی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے ہیں. اگر یہ ساری امدادی نہیں آتی افغانستان کو تو اس کا امپیکٹ بالکل افغانستان کے لوگوں پہ ہوگا.
یہ تھے افغانستان میں صحافی انیس الرحمان. دوسری طرف واشنگٹن ڈی سی میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال کا کہنا تھا کہ یہ تحریری معاہدہ ضروری تھا تاکہ طالبان اور افغان حکومت کے بیچ باقاعدہ بات چیت کا آغاز ہو سکے.
یہ جو اگریمنٹ ہوا ہے یہ اس میں کوئی 24-25 بیسک انڈرسٹینڈنگ ہیں جو دونوں کے درمیان ہوئی ہیں, جن کی بیسس پر نیگوسیشن شروع ہوں گی. ہمیں معلوم نہیں کہ وہ ساری کی ساری کنڈیشنز کیا ہیں. صرف ایک ہم کو اس سبسٹانشلی معلوم ہے وہ یہ کہ دونوں یہ جو گروپس ہیں ان کی اپنی پوزیشن آن گراؤنڈ اب ڈٹرمن ہو چکی ہے, اور اس کو آگے لانے آگے اس کو ایک طریقے سے ایک فاؤنڈیشن بنا کے اس کے اوپر ڈسکشن شروع ہوگی اور آگے بڑھے گی. میں مانتا ہوں کہ جہاں تک اس قسم کا ایک آبسٹیکل خط نکل گیا ہے اس لیے یہ بہتر ہے.
آپ جانتے ہیں کہ خطے میں صورتحال تبدیل ہو رہی ہے, اور اس وقت جس طرح سے افغانستان میں چین بھی اپنے اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے, اس واسطے دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان افغانستان زیادہ قریب آ رہے ہیں. پاکستان کی کتنی دلچسپی ہے کہ افغانستان میں امن ہو تاکہ معیشت دونوں ملکوں کے لیے بہتر ہو؟
یہ تو بہت اہم چیز ہے. دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ جو ریجن ہے سینٹرل ایشیا ریجن, اور آپ اس کے ساتھ ساتھ ایڈ کر لیجئے جو مڈل ایسٹ کا اور ساؤتھ ایشیا کے جو ریلیشن شپس ہیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں, تو ایک وائڈر ایک گروپ بن جاتا ہے جس میں خاص طور پہ چائنیز نے اپنا انٹرسٹ بڑھانے کے لیے اپنا اکنامک انٹرسٹ کو آگے بڑھانے کے لیے یہ جو نیا ان کی جو اسٹریٹجی ہے روڈ اینڈ بیلٹ اسٹریٹجی وغیرہ اس کو جو استعمال کیا ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور اس کی افیکٹونیس بڑھ جاتی ہے اگر افغانستان میں پیس پیدا ہو جائے. اور یاد رہے کہ چین انڈائریکٹلی اپنا انفلوئنس استعمال کر رہا ہے دونوں کے اوپر, طالبان کے اوپر بھی اور گورنمنٹ کے اوپر بھی, اور طالبان کا زیادہ تر انفلوئنس جو ہے وہ انڈائریکٹلی پاکستان کے تھرو ہوتا ہے. تو مطلب اس کا بیسیکلی یہی ہے کہ یہ ہر کا بیسٹ انٹرسٹ اس میں شامل ہے.
یہ تھے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
پاکستان نے تہران میں ایرانی سائنسدان محسن فخری زادے کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے تمام فریقوں کو زیادہ سے زیادہ تحمل سے کام لینے پر زور دیتے ہوئے انہیں خطے میں کشیدگی میں مزید اضافہ کرنے سے گریز کا مشورہ دیا. ایران کے معروف جوہری سائنسدان فخری زادے گزشتہ ہفتے تہران کے نواح میں ایک حملے میں ہلاک ہوئے تھے. دوسری جانب خبر رساں ادارے رائٹرز نے اپنی ایک رپورٹ میں ایرانی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے بتایا ہے کہ فخری زادے کے قتل میں مبینہ طور پر اسرائیلی ساختہ ہتھیار استعمال ہوئے, لیکن اسرائیل حکام اس دعوے پر کسی رد عمل کا اظہار کیے بغیر کہہ چکے ہیں کہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ اس واقعے کا کون ذمہ دار ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے جمعرات کو معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران کہا,
پاکستان کنڈیمز دی اسیسینیشن آف ایرانین سائنٹسٹ محسن فخرزادے ان تہران. وی ایکسٹینڈ سنسیئر کنڈولنس.
ترجمان کے بقول پاکستان تہران میں ایرانی سائنسدان محسن فخری زادے کے قتل کی مذمت کرتا ہے. ترجمان کے بقول ہم فخری زادے کے اہل خانہ اور ایرانی عوام سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں. ان کے بقول پاکستان تمام فریقین پر زور دیتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تحمل سے کام لیتے ہوئے خطے میں کشیدگی کو بڑھانے سے گریز کریں. ایران کے جوہری سائنسدان محسن فخری زادے کے قتل کا واقعہ ایک ایسے وقت رونما ہوا ہے جب مشرق وسطی کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے. بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار نجم رفیق کا کہنا ہے کہ اگر خطے کی صورتحال مزید کشیدہ ہوتی ہے تو ان کے بقول پاکستان اس سے براہ راست متاثر ہو سکتا ہے.
اگر یہ کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کے اثرات پاکستان پہ بھی ڈائریکٹلی آئیں گے. کوئی کشیدگی جو گلف میں کے حوالے سے بڑھتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ گلف کتنا اہم ایک واٹر وے ہے جہاں سے تقریباً سارا ٹریڈ گزرتا ہے, اور اس کے اثرات پاکستان پہ ڈائریکٹلی مرتب ہوں گے.
تجزیہ کار نجم رفیق کا کہنا ہے کہ پاکستان کی یہ کوشش رہی ہے کہ خطے کے دو اہم ممالک ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں تناؤ کم ہو۔
تو پاکستان ہمیشہ سے یہ واضح طور پہ کہتا آیا ہے کہ وہ دونوں ممالک کے ساتھ ایک بیلنسنگ رول پلے کرنا چاہتا ہے ان ٹرمز آف فارن پالیسی۔ تو یہ اسی حوالے سے میرا خیال ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کو اس حوالے سے دیکھا جائے کہ پاکستان ایک بیلنسر کا رول ادا کرنا چاہ رہا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس بڑھتی ہوئی کشیدگی جو نظر آ رہی ہے اس کو کسی طور ختم کیا جائے۔
یاد رہے کہ ایران کے معروف جوہری سائنسدان فخری زادے گزشتہ ہفتے تہران کے نواح میں ایک حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ دوسری جانب خبرستان ادارے رائٹرز نے اپنی ایک رپورٹ میں ایرانی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ فخری زادے کے قتل میں مبینہ طور پر اسرائیلی ساختہ ہتھیار استعمال ہوئے ہیں، لیکن اسرائیلی حکام نے اس دعوے پر کسی رد عمل کا اظہار کیے بغیر یہ کہہ چکے ہیں کہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ اس واقعے کا کون ذمہ دار ہے۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے فخری زادے کے قتل کی سازش تیار کرنے کا الزام
سعودی اور اسرائیلی قیادت پر عائد کیا ہے،
لیکن سعودی عرب کے وزیر مملکت عادل الجبیر ایران کے اعلی سفارتکار کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے بقول قتل کی وارداتوں میں ملوث ہونا سعودی عرب کی پالیسی نہیں ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور آئیے اب آپ کو ایک رپورٹ سنواتے ہیں جس کا تعلق ایک سوال سے ہے، اور سوال یہ ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے یا پھر انداز فکر کی تبدیلی کی؟ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری کی رپورٹ سماعت فرمائیے۔
پاکستان کے عدالتی نظام میں کیا اصلاحات کی ضرورت ہے یا تبدیلیوں کی ضرورت ہے یا صرف انداز فکر تبدیل کیا جانا چاہیے، اس بارے میں ماہرین کی مختلف آرا ہیں۔ ہم نے اس حوالے سے گفتگو کرنے کی دعوت دی ہے سندھ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے سابق جج جناب جسٹس وزیر الدین احمد کو، اور پاکستان سپریم کورٹ بار کے سابق صدر اور پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے رکن بیرسٹر علی ظفر کو۔ جسٹس وجیہ الدین کا خیال ہے کہ پاکستان کے نظام عدل میں اصلاحات کی نہیں بلکہ فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے اور انداز فکر کو تبدیل ہونا چاہیے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
جی میں سمجھتا ہوں کہ ریفارم تو ایکچولی نہیں لیکن کچھ فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے۔ عوامی جو کیسز ہوتے ہیں، جو عام لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ بڑے کیسوں کو پرائیورٹی جو دی جاتی ہے اس کے نظر ہو جاتے ہیں۔ نتیجے کے طور کے اوپر عدالتوں کا بیک لاگ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے جو ڈسٹرکٹ لیول کی عدالتیں ہیں وہاں کیسز بہت زیادہ ہیں اور ججوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اسی طریقے سے جو اکاؤنٹیبلٹی کے جو کیسز چل رہے ہیں، حالانکہ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ 120 عدالتیں ہونی چاہیے جو اکاؤنٹیبلٹی کے میٹرز کو ڈیل کریں، تو حکومت نے 120 تو نہیں غالباً کوئی 31 عدالتیں انٹروڈیوس کرنے کی بات کی ہے۔ تو بنیادی طور کے اوپر مسئلہ جو ہے وہ ڈسپوزل کا ہے، اور ڈسپوزل دو وجوہات کی بنیاد کے اوپر نہیں ہو رہی۔ ایک تو بڑے کیسز بہت وقت لے جاتے ہیں ہر لیول کے اوپر، بڑے لوگوں کے کیسز، اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک کہ ڈسٹرکٹ لیول کی جوڈیشری کا تعلق ہے یا اکاؤنٹیبلٹی کورس کا تعلق ہے، وہ گروسلی انڈر اسٹافڈ ہے۔ اس میں سسٹم کی خامی نہیں ہے، ہمیں جو اپنی اپروچ ہے اس کو تھوڑی سی فائن ٹیوننگ کرنی پڑے گی۔
بیرسٹر علی ظفر کا خیال تھا کہ پاکستان کے نظام عدل میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا،
اس کا شارٹ آنسر تو ہے کہ بالکل بہت ساری ضرورت ہے۔ اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کام کچھ ایسا ہے کہ صاف یا کیس کا فیصلہ جو ہے وہ ہوتے ہوتے تاخیر بہت ہو جاتی، اور ایک طرف یہ بھی آپ نہیں کر سکتے کہ آپ فیصلے کیے جائیں جلدی جلدی جو غلط فیصلے ہوں، صحیح فیصلے بھی کرنے ہوتے ہیں لیکن اس کو یہ بھی نہیں کہ 10 سال بعد صحیح فیصلہ ہے۔ اس کا بیلنس جو ہے ہمارے سمبھاؤ ابھی تک ہم نہیں اچیو کر سکے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ تھوڑا سا ہی ٹیکنالوجی کا استعمال ہم نے شروع کیا ہے، اور ہم نے ایکسپرٹ ایویڈینس اور اپنے قانونی شہادت میں تھوڑی سی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، تو اس سے کافی امپیکٹ ہوا ہے جہاں جہاں وہ استعمال ہوا ہے۔ ویڈیو کانفرنسنگ، وٹنس کو ویڈیو پہ لینا، ریکارڈ کرنا اس طرح کے جو ہیں اور کو ایکسپٹ کرنا ایز ایویڈینس, اس چیز سے بڑا فرق پڑنا شروع ہوا ہے. تو اس کو اب عام کرنا بہت ضروری ہے اصلاحات کے ذریعے. دوسرا اگر آپ پوچھیں تو کیا مین ہمارے اس وقت جو سسٹم میں ایک طرح بریکیں لگی ہوئی ہیں وہ ہے یہ کہ ہماری ہم نے آربیٹریشن سسٹم کو شانتی فیصلوں کا سسٹم میڈیشن انویسٹیگیشن اور آربیٹریشن کا سسٹم کہتے ہیں اس کو ہم نے پوری طرح قائم نہیں کیا. وہ ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا آربیٹریشن سسٹم بھی 1940 کا چلی جا رہا ہے اور کورٹس کا مائنڈ سیٹ بھی نہیں ہے. وہ اس کو ایک فیصلہ ہو جاتا ہے عدالتی فیصلہ, وہ پھر عدالتوں میں چلتا رہتا ہے. تو اس کے لوگ اس طرف ان کا رجحان ہی نہیں ہوتا, وہ پھر جاتی نہیں ہے آربیٹریشن وغیرہ میں.
یہ تھے بیرسٹر علی ظفر. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
1 دسمبر کو ایڈز کا عالمی دن منایا جاتا ہے. اس کا مقصد ایڈز کی عالمی وبا کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا اور ان لوگوں کا سوگ بنانا ہے جو اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں. اس سال کا عنوان ہے ایچ آئی وی ایڈز کی وبا کا خاتمہ, استقامت اور اس کے نتائج. ایڈز کا سالانہ عالمی دن منانے اور 2000 میں اقوام متحدہ کی جانب سے ملینیم کے ترقیاتی اہداف کے تعین سے ان لوگوں کے لیے ایچ آئی وی کے علاج معالجے کو وسعت دینے کے خاطر دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی آگاہی حاصل ہوئی جنہیں اس کی ضرورت ہے. 2003 میں صدر جارج ڈبلیو بش کی انتظامیہ نے ایڈز ریلیف یا پیپ فور کے لیے امریکی صدر کا ہنگامی منصوبہ شروع کیا. یہ بین الاقوامی سطح پر کسی مخصوص بیماری کا قلاقمہ کرنے کے لیے کسی بھی ملک کی جانب سے سب سے بڑا منصوبہ ہے. اس کے بعد سے اسے زبردست غیر جانبدارانہ حمایت حاصل ہوئی ہے. اس وقت تقریباً 3.8 کروڑ لوگ ایڈز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. جون 2020 تک 68% بالغوں کو زندگی بچانے والی اینٹی ریٹرو وائرل تھراپی مہیا کی جا چکی ہے. اس بھاری تعداد سے قطع نظر یو این ایڈز نے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ 2004 میں نہایت بلند سطح تک پہنچنے کے بعد سے ایڈز سے متعلقہ اموات میں 60% کمی آئی ہے اور 1997 کے بعد سے نئے انفیکشنز میں 40% کمی واقع ہوئی ہے. بیشتر کامیابی کا سہرا امریکی حکومت کو جاتا ہے جو پیپ فار کے ذریعے یہ کام سر انجام دیتی ہے, اور اپنے قیام کے تقریباً 18 سال کے بعد سے پیپ فار نے 2 کروڑ لوگوں کی جانیں بچائی ہیں اور ایچ آئی وی کے انفیکشن سے کروڑوں افراد کو تحفظ فراہم کیا ہے. 50 ملکوں میں کام کرتے ہوئے پیپ فار نے بحران کی کیفیت میں نظم پیدا کرنے میں مدد دی ہے, جبکہ اس نے شریک کار ملکوں کو ایچ آئی وی ایڈز کی وباؤں پر کنٹرول میں اعانت بھی فراہم کی ہے. اس سال 30 ستمبر تک پیپفار نے تقریباً 1.72 کروڑ لوگوں کے لیے زندگی بچانے والی اینٹی ریٹرو وائرل دوا مہیا کی, اور اس بات میں مدد دی کہ 28 لاکھ ایسے بچے ایچ آئی وی سے پاک ہوں جن کی ماؤں کو ایچ آئی وی لاحق تھا, اور اس طرح 67 لاکھ یتیم اور خطرے کے شکار بچوں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والوں کو اہم نگہداشت کی سہولت مہیا کی اور انہیں مدد فراہم کی. اس سال COVID-19 کی عالمی وبا کی وجہ سے ایچ آئی وی ایڈز کے خلاف عالمی جد و جہد میں خاص چیلنجوں کا سامنا ہے. اس کے باوجود شریک کار ممالک پیپ فار کی مدد سے کام کرنے والی لیبارٹریوں, سپلائی کے وسائل اور دوسری سہولتوں سے استفادہ کر چکے ہیں تاکہ مقامی طور پر COVID-19 کے مقابلے کے لیے اپنی کوششوں کو تقویت دے سکے, اور ساتھ ہی ایچ آئی وی ایڈز کے تدارک میں سست روی یا کمی آنے سے بھی بچاؤ کر سکیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایچ آئی وی ایڈز کے خلاف عالمی جدوجہد میں امریکی قیادت واضح ہے, اور ایڈز ریلیف کے لیے صدارتی ہنگامی پلان کی وساطت سے ہمیشہ کی طرح پرعزم ہے. انہوں نے کہا کہ ان کوششوں کی وجہ سے ایچ آئی وی ایڈز کی عالمی وبا ہر کمیونٹی کی سطح پر بحران کی شکل سے نکل کر کنٹرول کے زمرے میں آ چکی ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
خاص خاص خبریں. طالبان اور افغان حکومتی نمائندوں کے درمیان پیش رفت کو امریکہ سمیت دنیا کے بیشتر ممالک نے سراہا ہے اور توقع ظاہر کی ہے کہ اب دونوں فریقین اہم معاملات کی جانب بڑھیں گے۔ دنیا کے متعدد ملکوں میں کرونا وائرس کی دوسری لہر آئی ہے اور کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن بھارت میں نئے کیسز میں مسلسل گراوٹ دیکھی گئی ہے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر نے کہا ہے کہ وہ ایک ایسی معیشت بنانا چاہتے ہیں جو تمام امریکیوں کے حق میں کام کرے۔ وہ کرونا بحران سے پیدا ہونے والے مسائل کے تناظر میں 20 جنوری سے شروع ہونے والی اپنی 4 سالہ صدارت میں اقتصادی پالیسیوں کے متعلق بات کر رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی بیجہ جلانے اجازت چاہتی ہے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے۔